الرحمن الرحیم. تو ہماری جو گفتگو ہے وہ بنیادی طور سے اجتماعی امور در قرآن کریم اس کے حوالے سے تھی، اور اس میں ہم نے کئی سارے نکات کو پیش نظر رکھا، اور تقریباً 8 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں کہ جو قرآن کریم سے اخذ ہوتی ہیں، اور ان میں دی کوئی متعلق تو اس میں یعنی ہمارا جو بنیادی نقطہ نظر تھا وہ یہ کہ قرآن کریم نے خاص طور سے ایک معاشرے کے لیے، یعنی کہ دین کو جب ہمارے درمیان رکھا، دین کی جب ہمارے سامنے تبلیغ کی، انبیاء علیہ السلام کو دین پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان بھیجا گیا، تو اس دین کے دونوں پہلو ہیں، ایک انفرادی ہے ایک اجتماعی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اجتماعی پہلو بھی پلٹ کر آپ کے انفرادی پہلو کو ہی اسٹرانگ کرتا ہے، یعنی کہ آخرت میں، قیامت میں، اس دنیا سے مرنے کے بعد اجتماع کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے جو آگے جاتی ہے. کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ جس طریقے سے کہ ہم یہاں پر ایک سوسائٹی بناتے ہیں، کمیونٹی بناتے ہیں، اور کمیونٹی کے اندر رہنے کے جو اپنے تقاضے ہیں، معاملات ہیں، پلسز ہیں، مائنسز ہیں، کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی آگے جائیں گی، اور آپ ایک آخرت میں یا برزخ میں یا قیامت میں کمیونٹی ٹائپ لائف گزاریں گے، یہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ کہ در حقیقت ان دا ریئل سسٹم آف لائف جو کہ اس دنیا سے نکلنے کے بعد ہے، اس میں یہ کہ ہر انسان کی زندگی خود اس کے اپنے عمل اور کردار کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو جو کچھ بنایا ہے یا میں نے اپنے آپ کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس بنا پر میرے لیے ایک، آپ سمجھ لیں کہ پوری ایک یونیورس کریٹ ہو سکتی ہے. اور یہ قرآن کریم ہم کو جو بتا رہا ہے کہ خاص طور سے، یعنی اگر آپ اس کو یاد رکھیں کہ جو اہل بہشت اور جنت ہیں ان کی زندگی واسٹ ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی ان کی زندگی کا پھیلاؤ اور وسعت بڑھتی جاتی ہے، اور جو خدا نخواستہ اور نعوذ باللہ اہل جہنم ہیں ان کی زندگی اسکویز اور تنگ ہوتی چلی جاتی ہے. وہ اس تنگی کو دنیا میں بھی محسوس کرتے ہیں، اور آخرت تک پہنچتے پہنچتے تو یہ کیفیت حالت بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہوگی. ٹھیک، اور اس بارے میں یعنی جیسے کئی لوگ ہیں انہوں نے اپنے ویژنز وغیرہ بھی بیان کیے ہیں، کہ ایک جیسے کرسچینٹی کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافی مسٹکس وغیرہ، مسٹیسزم اور اہل عرفان جو ہے نا وہ دنیا کے ہر مذہب میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ عرفا کا جو ہم نام لیتے ہیں نا خالی مسلمانوں میں، ایسا نہیں ہے. اور یعنی کہ میں نے کافی ان کو چیزوں کو دیکھا ہے، دیکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں ہر ایک کے بڑے اعلیٰ اعلیٰ جو ہیں وہ ہیں، اور تقریباً سب کنورج کرتے ہیں. یعنی جتنے بھی الگ الگ مقامات پہ عرفا ہیں ان کے بیانات کنورج کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. وہ فارمل ریلیجن کی طرح نہیں ہے، ریلیجس پریکٹسز کی طرح نہیں ہے کہ جن میں بہت زیادہ فرق نظر آتے ہیں، لیکن جو اہل معرفت ہیں ان کے بیانات ایک ہی جیسے ہیں. تو ایک جیسے کرسچینٹی میں ایک جو بہت مشہور ہے وہ بندہ، مطلب ایز اے مسٹیک اور اپنے ویژنس کے طور پر، ایمانوئل سویڈنبورگ، اور کافی اس نے کتابیں بھی اپنے ویژنس کے طور پر، اس نے جیسے ہیون اینڈ ہیل کا ایک ویژن لکھا ہے، بیان کیا، اور یہ نے باقاعدہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا، اب پتہ نہیں کتنا سچ ہے یا نہیں، لیکن اس نے کہا میں نے دیکھا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جن لوگوں کو جہنم میں بھیجا جاتا ہے، تو اس نے وہ یہ کہتا ہے کہ جہنم زمین کے نیچے ہے اور جنت زمین کے اوپر ہے. اور اس قبیل کی جو حدیث ہے نا ایک امام صادق علیہ السلام کی بھی ہے، اسی سے ملتے جلتا بیان. तो उसने कहा मैंने देखा कि जो जहन्नम वाले लोग हैं कि जमीन के अंदर गढ़े हैं, होल्स हैं, कि जिनके अंदर उनको डम कर दिया जा रहा है, यानी तंगी, यानी स्क्वीजिंग। और उसने कहा कि मैंने एक और भी बहुत अजीब चीज देखी कि अहले जहन्नम को जन्नती चीजों से तकलीफ हो रही है। मैंने बहरहाल सोन इस किस्म की बातें। तो कहने का मतलब यह है कि अगली जो हमारी जिंदगी है उसमें चाहे हम जो कुछ हमने इनफरादी तौर पे किया हो या इज्तिमाई तौर पे किया हो, उसके नतीजे में मेरी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ बनती है, मेरा अपना एक कैरेक्टर बिल्ड होता है कि जिसके नतीजे में एक पूरी कायनात जन्म ले सकती है, या नऊज़ु बिल्ला जिसके नतीजे में सब कुछ तबाह हो सकता है। और इसका सबूत क्या है? कुरान करीम की आयत वसारिउ इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावाति वल अर्ज़, कि तेज रफ्तारी से हरकत करो अपने रब की मग़फिरत की तरफ, अस्सलाम वालेकुम, और उस जन्नत की तरफ जिसका अर्ज़ यानी जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। यानी हर मोमिन की, हर मोमिन और मुत्तकी इंसान की बेहश्त आसमानों और जमीन के बराबर है। तो आपकी जन्नत यानी एक पूरी कायनात के बराबर हो सकती है, ठीक है, लेकिन मेरे अपने किरदार के बनने में, मेरी अपनी पर्सनैलिटी के डेवलप होने में ये दोनों चीजें रोल प्ले करती हैं। कौन सी दोनों चीजें? कि मैंने एक फर्द की हैसियत से इस दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारी, और मैंने एक मेंबर ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी की हैसियत से जिंदगी कैसे गुजारी। ठीक है, ये दोनों चीजें किससे कंट्रीब्यूट कर रही हैं? मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये ना समझना शुरू कर दें कि वहां भी ये चीज उठ के चली जाएगी, ये लोग जमा होंगे लेकिन इज्तिमाईयत नहीं होगी। इज्तिमाईयत नहीं होगी का मतलब क्या है? कि लोग एक दूसरे की जिंदगी पर असरअंदाज नहीं हो सकते। यानी जैसे इस दुनिया की जिंदगी में लोग इंटरैक्ट करते हैं इस तरीके से कि एक दूसरे पर असर डालते हैं, वो सब नहीं होता। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई किसी दूसरे का बोझ उठाने वाला नहीं है, कोई किसी दूसरे का मसला हल करने वाला नहीं है, ठीक। तो ये इस बात को यूं समझना है कि हम, हमारी जो अपनी जाती डेवलपमेंट होती है, उस जाती डेवलपमेंट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है कि मैं बहैसियत फर्द क्या करता हूं अपने आप के साथ खुद, और एक हिस्सा यह है कि मैं बहैसियत एक फर्द माशरा दूसरे इंसानों के साथ क्या करता हूं और उनके साथ मिलकर कैसे जिंदगी गुजारता हूं। और ये दोनों चीजें मेरी अपनी डेवलपमेंट के लिए क्रूशल हैं और मेरे जाती किरदार को बनाने में रोल प्ले करती हैं, ठीक है, ये बात जहन में रहना चाहिए। तो इसी तरीके से दीन जब हमको दिया गया तो दीन ने भी दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखा, यानी हमारे इनफरादी और इंडिविजुअल एस्पेक्ट को भी और हमारे इज्तिमाई और सोशल पहलू को भी, और दोनों के लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइंस फराहम की। तो उसको मैं हर दफा उसको दोहरा देता हूं ताकि वो बात आपके जहन में रहे। वो जो 8 पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट क्या था कि इहतिसाम बिल्लाह और इहतिसाम बिहब्लिल्लाह। कि सबसे पहली चीज कि आप जब भी कोई कम्युनिटी बनाना चाहें, जब भी किसी सोशल वर्क में आगे बढ़ना चाहें, तो सबसे पहली जिम्मेदारी लोगों का मुंह देखना नहीं है, खुदा की तरफ देखना है, ठीक है। जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं और हर जगह करते हैं और यही काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, लोगों का मुंह देखना शुरू कर देते हैं। फलां साहब कैसे खुश होंगे, फलां साहब कैसे राजी होंगे, उनको, लोगों को खुश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक, तो पहली बात क्या है, वअतसिमु बिल्लाह और वअतसिमु बिहब्लिल्लाह। और हब्लिल्लाह यानी हमारी जिंदगी में, मौजूदा जिंदगी में कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम। ठीक, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर। तीसरी चीज क्या है, तफरीके बाजी, फिरके वारियत से, डिवीजन से, तकवा और गुनाह या हक और बातिल के से हटकर किसी भी बिना पर डिफरेंसिएशन से परहेज है। यानी डिफरेंस होता है लेकिन डिफरेंस की बुनियाद क्या चीज बनेगी, हक और बातिल। ठीक है, दीन और दयानत डिफरेंस की वजह बनेगी, ना कि कोई और बात। तो तफरीके बाजी से मुकम्मल परहेज। उसके बाद विलायत। विलायत का मतलब क्या हुआ कि जो खुदा का और दीन का दुश्मन है उससे मुकम्मल बराअत, दूरी, और जो अल्लाह के औलिया हैं उनके जेर सरपरस्ती आना और उनकी विलायत और उनसे रिश्ते मवद्दत तो मोहब्बत, ये लाजमी है, इसके बगैर नहीं चलेगा। ठीक है, ये विलायत काम खराब कर देगी। यानी जैसे उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल क्या थी कि आप देखें कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत कितने अरसे रही है, 900 साल। यानी जब वो पहली दफा जब वो आया है, यानी कि मैं मुसलमानों की हुकूमत कह रहा हूँ, इस्लामी हुकूमत नहीं कह रहा, ये फर्क ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये ना समझे कि मैं उसको इस्लामी हुकूमत करार दे रहा हूँ, फर्क होता है। मुसलमानों की हुकूमत और इस्लामी हुकूमत में फर्क है। मुसलमानों की हुकूमत जब महमूद गजनवी आया था, ठीक है, और उसने हिंदुस्तान पर हमले किए, फिर मोहम्मद गौरी, फिर तुगलक खानदान एंड सो ऑन, कंटिन्यूस रही है मुसलमानों की हुकूमत। ठीक है, कब कब उसका काम कब से खराब हुआ है, कब से काम खराब हुआ, जब शाहजहां ने, यानी मुगलिया सल्तनत में जो शाहजहां के नाम से बादशाह जो था, जहांगीर का बेटा, उसने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को आके वहां पर बैठने की इजाजत दी। अब देखें उसके वहां से ये मुसीबत खड़ी हुई है। जो हुकूमत आपकी 750 साल से कायम थी, ठीक है, वो 150 साल के अरसे में वो निकल गई हाथ से। तो मैं जाहिर ही उसकी बात कर रहा हूं। तो ये विलायत वाला जो एस्पेक्ट है ना, ये बहुत अहम है कि यानी जब कुरान करीम कह रहा है कि यहूद और नसारा को अपने औलिया मत बनाओ, औलिया मत बनाओ में दो बातें आती हैं, यानी विलायत कि या तो ऐसी दोस्ती जिसमें वो आपके राजों में शरीक हो जाएं, आपके सीक्रेट शेयर करने लगे, इतने दोस्त हो जाएं, या वो आपके सरपरस्त और रहनुमा और गाइड बन जाएं। इन्हें विलायत कितने तरीकों से कायम होती है, दो तरीकों से कायम होती है, ठीक, इन्हें या ऐसी फ्रेंडशिप कि जिसमें सीक्रेट शेयर होने लगे, या गार्जियनशिप और वो आपको रास्ते बताने लगे कि जनाब अब आपको ये करना चाहिए, अब आपको इस राह पे चलना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है। और वो जो पंजे गड़े हैं वहां से, वो आज तक बाहर नहीं निकले, यानी उस खित्ते में से आज तक वो असर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, और आप देख लें कि जब से वो आए हैं, अब मुझे तो नहीं पता कि उस वक्त क्या हुकूमत में और लोगों का क्या हाल होता था, लेकिन जब से ये वाला असर आया है तो आप उस पूरे सब कॉन्टिनेंट का हाल देख सकते हैं कि क्या हुआ है और क्या रहा है और कितने मसाइल रहे हैं। ठीक है, तो ये विलायत। फिर उसके बाद अहम चीज क्या थी कि अपने उलमा और मुकद्दस अफराद को अपना रब ना बना लो, उलमा और अहबार को अपना रब ना बना लो। ठीक, इस पर हमने काफी तफसील से बात कर ली। और फिर उसके बाद अगला नुक्ता क्या था कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एक किनारे पर रहकर दीन को इख्तियार ना करो, इसका क्या मतलब होता है किनारे पर रहकर दीन को इख्तियार ना करो?
थोड़ा सा प्रॉब्लम और
हाँ, यानी कि जब दीन के नाम पे फायदा दिख रहा है मटेरियल तो आप अंदर हैं, और जब दीन के नाम पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़ रही है तो बाहर हैं। याबुदुल्लाह अला हर्फ, सरहद पे बैठे हुए, किनारे पे बैठे हुए, और बस देख रहे हैं कि अंदर से कोई मटेरियल बेनिफिट आ रहा है तो ठीक है वेलकम, नहीं तो बाहर। ये वाला काम नहीं करना है। यानी कि फिर इस तरीके से इज्तिमा और इज्तिमाई तौर पर कुछ भी गेन नहीं हो सकता अगर दीन में पूरे दाखिल नहीं है। फिर उसके बाद क्या चीज हमने देखी कि इज्तिमाई उमूर की खास बात क्या है कि कामयाबी और नाकामी दोनों आपको इस दुनिया में नजर आती हैं, ठीक है। यानी इस बारे में खुदा ने हमें धोखे में नहीं रहने दिया है कि अगर हम मिन हैसुल कौम नऊज़ु बिल्लाह जलील और रुस्वा हैं तो इसका मतलब यह है कि जिल्लत और रुस्वाई हकीकतन है। इस बारे में किसी खुशफहमी का शिकार होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इज्तिमाई उमूर में लोगों की और अकवाम की जो हालत है वो डायरेक्टली करस्पॉन्ड करती है उनके खुदा की बारगाह में हैसियत या स्टेटस के साथ, ठीक है। इस बारे में कोई वो नहीं है, मतलब नॉन कन्फॉर्मिटी नहीं है, जैसे कि इनफरादी तौर पर होती है कि इनफरादी तौर पर बाज बहुत अच्छे मोमिनीन होते हैं लेकिन बहुत तकलीफ में दिखते हैं, बहुत परेशानियों में नजर आते हैं, उनकी जिंदगी बहुत सख्तियों में होती है। तो बाज औकात वहां पर चीजें अलहदा अलहदा नजर आती हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर ऐसा नहीं होता कि अगर एक कौम उससे खुदा राजी है तो उसको दुनिया में भी बरकतें और कामयाबियां और खुशहाली नसीब होती है, और उसकी मैंने कई मिसालें आपको कुरान करीम से दी थी। और हमारा आठवां पॉइंट ये था कि इज्तिमाई मामलात के अंदर जो एक सबसे बड़ा मसला जो तकरीबन हजारों साल से दिख रहा है हर कौम में, वो ये है कि इब्तिदाई बिगिनिंग इनिशियल लेवल पर कामयाबी हासिल करने के बाद उसको बरकरार रखने के तकाजे लोग पूरे नहीं करते हैं और उसमें नाकाम हो जाते हैं। और वो अगर आपको याद हो, हमने सूरतुल आराफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया आपको बयान किया था कि जिसमें जब बनी इसराइल और उनके साथ यानी फिरौन और वो सब है तो हजरत मूसा कह रहे हैं उनसे कि तुमको खुदा कामयाबी देगा, तुमको खुदा निजात दिला देगा, ये जमीन अल्लाह की है, तुमको इसका वारिस बना देगा, लेकिन आकिबत और अंजाम जो है वो मुत्तकीन के लिए। यानी मतलब क्या हुआ कि तुम अगर ये समझ रहे हो कि फकत फिरौन से जान छूटना कामयाबी है, अगर फिरौन से निजात हासिल कर लेने में तुम्हारे लिए सब कुछ है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा नहीं है, बल्कि असल जो चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि तुम अपने मामलात को अंजाम तक कैसे पहुंचाते हो, और वो चीज किससे होगी? तकवा और तुम्हारे ईमान से होगी। यानी कि अगर खुदा ने तुम्हें कामयाबी दे भी दी तो फिर उसके बाद तुम क्या किरदार पेश करते हो। असल कामयाबी इस पर आनी है, असल नतीजा उस चीज पर जाना है। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, और वो बहरहाल हजरत मूसा भी कौम को समझाते ही रह गया, वो सबको पता है कि उन्होंने उसके बाद फिर क्या हरकत की। यानी जब खुदा ने उनको पूरी निजात दे दी, फिरौन को शिकस्त दे दी, मालिक बना दिया उनको मुल्क मिस्र का, फिर उन्होंने क्या किया वो भी सबको पता ही है, ठीक है। तो ये खुलासा है उन तमाम बातों का जो अब तक हमने इज्तिमाई उमूर के हवाले से आपके सामने रखी थी। तो मैं बार बार इसको इसलिए दोहरा देता हूँ कि यह काफ़ी बड़ा एक कैनवस है, और इसमें इन तमाम चीज़ों का याद रखना और अपने अपने मकाम पर याद रखना थोड़ा सा गौर तलब और दिक्कत तलब काम है, तो तज़क्कुर से इंशाअल्लाह फ़ायदा होता है। اب اس گفتگو کو تقریباً سمیٹتے ہوئے یعنی اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اجتماعی امور کی
یہ جو آپ نے آٹھ چیزیں بتائی یہ آٹھوں چیزیں ٹک ہونی چاہیے یعنی ہونی چاہیے تو ہم اس سوسائٹیز میں رہتے ہوئے سات تو کر سکتے ہیں آٹھویں نہیں کر سکتے ہم ان کی ولایت میں خود سے آئے ہیں تو ہم اس معاشرے میں بڑھ ہی نہیں سکتے ہم تو یہ تو ہمارے لیے سمجھے
اچھا یعنی کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے لیے بات کر رہے ہیں
اجتماعیت کے لیے آپ نے چونکہ کہا کہ یہ آٹھ چیزیں ہوں گی
نہیں نہیں مطلب اجتماعیت اس معاشرے کی اجتماعیت یا ہماری ہم یہاں پہ رہتے ہوئے
جی
ہاں میرے خیال میں پہلی چیز ہی نہیں ہو سکتی پوسیبل نہیں ہے
نہیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بھی تقریباً ولایت پر ڈپینڈ کرتی ہیں اس لیے کہ اگر آپ کے پورے معاشرے کی جو ویلیوز ہیں وہ واعتصموا باللہ اور بحبل اللہ کے اپوزٹ جا رہی ہیں تو آپ اس کو پکڑیں گے کیسے
انفرادیت میں پکڑ سکتے ہیں اجتماعیت میں پھر بھی نہیں پکڑ
سکتے لیکن انفرادیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں جب ہم معاشرے میں انٹریکٹ کرتے ہیں جب ہم معاشرے کی چیزوں کو ظاہر ہے آپ کچھ نہ کچھ تو ایڈاپٹ کریں گے ہی نا ورنہ آپ رہ ہی نہیں پائیں گے یہاں پہ تو ان جگہوں پر آپ کیسے کریں گے تو مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے کچھ جگہوں پر چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن مکمل نہیں ہو سکتی
تو ہم اس بارے میں خدا کی بارگاہ میں جواب دے
ہاں تو یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اور پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک بار یہ کہی تھی کہ جب بھی ہم کسی ایسے معاشرے میں جا کے رہتے ہیں کہ جس کا ظرف نہ اسلامی ہے نہ مسلمان ہے تو ایک آٹومیٹک ڈس ایڈوانٹیج میں ہم آ جاتے ہیں کہ جب یہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اقدار الہی بالکل یعنی کہ اور یہ بات بھی کافی پہلے میں نے کہی تھی کہ جواب سوچ کے رکھیے گا جواب سوچ کے رکھیے گا کیونکہ یہ والا سوال ہوگا ضرور یعنی جیسے مثال کے طور پر اب ہمارے سامنے ایک کردار جناب ابو ذر کا ہے ٹھیک ہے جناب ابو ذر کا کردار اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے جو بھی حالانکہ وہ تو ظاہر ہے ظاہراً تو اس سے بڑا اسلامی معاشرہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا رائٹ ڈسینڈنگ فرام دا پروفٹ لیکن وہاں پر بھی جو غلطیاں ہو رہی تھیں اس کے خلاف انہوں نے بہت اوپنلی بات کی اور بالکل کمپرومائز نہیں کیا اس پہ گفتگو کرنے میں اور نتیجتاً بہت مار بھی کھائی جلا وطن بھی ہوئے آپ کو پتا ہے ابو ذر کتنی مرتبہ تو جلا وطن ہوئے اور پتہ نہیں کہاں کہاں اٹھا اٹھا کے ان کو پھینک دیا اور بہرحال ایک برکتیں بھی ہوئی جبل عامل آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو لبنان کا جو علاقہ ہے جبل عامل ابو ذر پہلی مرتبہ جلا وطن ہو کے ادھر بھیجے گئے تھے پھر پتہ نہیں کہاں پھر آخر میں ربضہ جہاں پر ان کا انتقال ہوا ہے تو یا تو وہ اپروچ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ میں ہوں ادھر ہی ہوں اب میں صحیح بات کروں گا سچی بات کروں گا اور اب مار پڑے گی جو بھی ہوگا ٹھیک ہے قبول ہے لیکن ظاہر ہے کہ obviously ہم نے وہ والا روٹ نہیں لیا ٹھیک ہے ہم نے وہ ابو ذر والا روٹ نہیں لیا
اب
نہیں نہیں وہ خود تھوڑی گئے تھے وہ تو رسول خدا نے بھیجا تھا وہ خود نہیں گئے تھے وہ مسلمان جو گئے تھے وہ تو رسول نے کہ جب آپ نے طے کر لیا تھا کہ اب ہمیں مکے سے نکلنا ہے حکم خدا آ گیا تھا تو وہ پہلے ان کو بھیجا تھا حبشہ میں اس طرف لیکن دیکھیں فرق جو بہت بڑا آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی اپنا دین بچانے نہیں آیا ہے یہاں پر کوئی اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ کا دین خطرے میں ہے اور آپ اس دین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نقل مکانی کر رہے ہیں اگر یہ والی بات ہے نا تو پھر ٹھیک ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ لوگ اپنی ظاہری زندگی یا دنیا انہیں ظاہری زندگی بچانے یا دنیاوی زندگی کے فائدے اٹھانے کے لیے آئیں. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ چیزیں کیسے فٹ ہوں گی؟ اب وہ میوچول فٹنگ کی کوشش ہے اس میں, یہ آپس میں فٹ ہو کے کچھ بنا لیں, فٹ ہو کے کچھ بنا لیں. تو بہرحال لیکن جیسے ایک بات میں بھائی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ یہ کام کریں کہ آپ جہاں بھی ہوں اور جس حالت میں بھی ہوں, آپ حق کے لیے, دین کے لیے مفید, کارآمد, بہتر, حق کو فائدہ پہنچانے والے بنیں, تو شاید کچھ بچت کے امکانات نکل آئیں. ٹھیک ہے, بات یہ نہیں کہ پھر انسان یہ کہے کہ میں جس جگہ بھی رہا ہے خدا میں نے کوشش تو کی کہ میں تیرے دین کی خدمت کروں یا دین کے لیے کچھ کام کروں, لیکن مسئلہ سارا کا سارا وہاں پہ جا کے درپیش ہوتا ہے نا کہ جب ہم تمام کام اپنی دنیا کے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان سب کو دین کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پرابلم وہاں پہ آتی ہے کہ وہ کیسے جسٹیفائی ہوگا.
جیسا ہے بھائی آپ نے کہا تھا کہ ایون کچھ نسلوں کے بعد بھی اگر ایتھیزم کی طرف رجحان ہوا نسلوں کا تو اس کا بھی ہم ہی ذمہ دار.
ہاں یہاں پر بہرحال کچھ نہ کچھ تو وہ چیز آتی ہے, اس میں تو شک نہیں ہے.
تو آپ نے بھی جو بولا کہ کسی کا بار کسی پہ تھوڑی ہے, آپ نے اپنی حد تک
نہیں, بار کسی پر نہیں ہے, لیکن بات وہی ہوتی ہے نا کہ آپ جس چیز کی بنیاد رکھتے ہیں, جس چیز کی آپ بنیاد رکھتے ہیں تو اس کی ذمہ داری تو آپ کے اوپر ہے.
آپ نے اپنی نسل کو بہتر تربیت کی, آپ نے دین سے نزدیک.
نہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک ایسی جگہ پر ہیں یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر زہر ہے, صحیح ہے, ہم وہاں پر آ کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, آپ دوائیں کھا رہے ہیں, آپ کوئی نہ کوئی ریمیڈیل میجرز لے رہے ہیں, لیکن بعد میں اگر کوئی بھی اس زہر سے متاثر ہو کے مرتا ہے تو آپ کو پتا تھا نا کہ زہر ہے, شروع میں نہیں پتا تھا کیا؟ یعنی کہ اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیں گے کہ میں نے سب کو دوائیں کھلا دی تھی. کیا یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے ایک زہریلی جگہ پہ آ کے کیوں سکونت اختیار کی؟ ٹھیک ہے نا, تو اب ایک رستہ یہی بنتا ہے کہ یا تو آپ اس کا اینٹی ڈوٹ تیار کریں, یعنی کہ جو ایک اسلامی اور انقلابی پورا ماحول انہیں منقلب کریں, اس ماحول کو منقلب کرنے کی کوشش کریں. تو وہی ہے, اس کے علاوہ تو اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے کہ جو ہماری بچت کر سکے. اچھا, تو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ انہیں موضوع کی طرف پلٹتے ہوئے کہ جب کامیابی آپ کو مل گئی تو کامیابی ملنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اور اس کے برکتوں کو سسٹین کیسے کرنا ہے, یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, اور اس جگہ پر جو بھی اہل دین ہیں وہ بہت زیادہ خرابی اور ناکامی سے دوچار ہوتے رہے, یعنی بگننگ فرام بنی اسرائیل کہ جن کی مثالیں خدا نے دی ہیں اور اس کے بعد مسلمان بھی, کہ جب کامیابی ملی اور وہ تمام چیزیں آپ کو حاصل ہو گئیں, دنیاوی اخروی دینی برکتیں سب کے دروازے کھل گئے آپ پہ, اس کے بعد پھر ان سب کو خراب کر دینا. تو اس بارے میں قرآن کریم نے ہمیں بہت کلیئر گائیڈ لائنز دی ہیں, بہت کلیئر گائیڈ لائنز دی ہیں, اور ان کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پڑھ کے اور پھر اس ٹاپک کو ہم کنکلوڈ کر دیں. اجتماعی امور والا جو موضوع ہے, ہم نے اس پر آپ کو یاد ہوگا بات شروع کی تھی سورہ نفر سے. سورہ نصر کیا ہے؟ اذا جاء نفر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ جب اللہ کی نصرت آ گئی اور فتح کشادگی عطا ہو گئی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ جو ہیں وہ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں, یعنی کامیابی مل گئی, فتح مکہ ہو گئی, انیشل کامیابی ہو گئی, اور جو تمہارے سامنے ہائیلی امپروبیبل تھی یعنی اگر 20 سال پہلے کہ مکے میں رسول خدا کے اعلان نبوت اور رسالت کو دیکھیں, اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ 20 سال کے بعد جو ہے نا وہ یہ حال ہوگا. ٹھیک ہے, ہم نے دے دی یہ, اور یہ کیسے پاسبل ہوئی؟ نصر اللہ سے پاسبل ہوئی ہے, مدد الہی سے پاسبل ہوئی ہے. ٹھیک, اور لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں دین میں, پھر کیا کرو تم؟ اب بتائیں پھر کیا کرو؟ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. پھر یہ نہیں کہ خوشی کے شادیانے بناؤ بجاؤ, پھر یہ نہیں کہ بڑی بڑی تقریبات منعقد کرو, پھر یہ نہیں کہ اپنے ٹرمپٹ پیٹتے رہو کہ ہمیں یہ کامیابی مل گئی وہ کامیابی مل گئی. کیا کرو؟ فَصَبِّحْ, بس تسبیح کرو, بے حمد ربک, حمد کے ساتھ اپنے رب کی, واستغفر ہو اور اس کی مغفرت تلاش کرو, انہو کانا توابا. تو بات واضح ہو رہی ہے؟ جیسا میں نے کہا تھا, میں نے اس وقت کہا تھا کہ پلٹ کے ہم پھر اسی جگہ پر واپس آئیں گے کہ جب آپ کو وہ کامیابی ملتی ہے اور کامیابی کے آثار آپ کے سامنے نمودار ہوتے ہیں, خدا آپ کو اس منزل پہ پہنچاتا ہے, تو سب سے پہلی چیز جو ریئلائز اور ریکگنائز کرنے والی ہوتی ہے کہ یہ بے نفر اللہ ہے, نصرت الہی کی وجہ سے یہ چیز آپ کو ملی ہے. آپ کے پاس خود یہ طاقت نہیں تھی کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے. ٹھیک, اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ تسبیح, حمد, استغفار اور توبہ. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ پلٹنا, یعنی خدا کی طرف رجوع کرنا, خدا کی بارگاہ کی طرف لوٹنا. ٹھیک ہے, یہ والے کام جو ہیں یہ لازمی ہیں اپنی کامیابی کو اور اس خدا کی نصرت کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے. تو یہ خلاصہ ہے جو سورہ النصر میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب آپ کو فتح مل جائے اور جب آپ کے پاس وہ الٹیمیٹ کامیابی ظاہری طور سے آپ کو حاصل ہو جائے, دین واٹ یو ہیو ٹو ڈو, آپ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کے طریقے کیسے ہونے چاہیے. اچھا, اس کی تفصیل تھوڑی سی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ دو صورتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں کہ جو آلموسٹ ایکسکلوسیولی اخلاق اجتماعی یا اجتماعی کردار اور بیہیویئر کو ڈیفائن کرتی ہیں. تقریباً پوری صورت میں ہی یہی موضوعات پر بات ہوئی ہے. اور وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ فتح اور سورہ حجرات 48 اینڈ 49. یہ دو صورتیں آپ کے کلن اجتماعی امور اور مسلمین کے اجتماعی امور ان پر بات کر رہی ہوتی ہیں. تو اس سے میں تھوڑی تھوڑی آپ کو اقتباسات کچھ بتا دیتا ہوں کہ سورہ والفتح کہاں سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا فتحنا لکا فتحا مبینا, کہ بے شک ہم نے تم کو فتح عنایت کی. فتح کا مطلب ہوتا ہے, لغوی معنی ہوتا ہے کھول دینے کے, اوپن اپ. ٹھیک ہے, فتح کا مطلب وکٹری نہیں ہے, بلکہ فتح کا جو لٹرل میننگ ہے وہ اوپن اپ ہے. اور کیونکہ جب آپ کسی کو کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے تمام چیزیں اوپن اپ ہو جائیں جس پر آپ غالب ہو جائیں, تو دیٹ از وکٹری. انا فتحنا لکا, بے شک ہم نے تیرے لیے فتح کر دیا, کھول دیا, یا تجھے فتح عنایت کی. کیسی فتح؟ فتح مبین, ایک بالکل واضح اور روشن فتح عنایت کی. اور روشن فتح عنایت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی ناؤ دیر از نو ون ایبل ٹو اپوز یو, کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو جو پورا حجاز کا علاقہ تھا وہ اس طریقے سے حضور کے سامنے سرنگوں ہو گیا, سب جگیٹ ہو گیا کہ اب کوئی اپوزیشن نہیں تھی, اب کوئی اپیرنٹلی اپوز کرنے والا نہیں تھا. تو یہ فتح مبین ہے, یہ ہم نے فتح مبین آپ کو عنایت کی. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اس پر ہم نے پہلے بھی ایک چہل حدیث میں بات کی تھی کہ تاکہ خدا مغفرت کرے تیرے لیے جو گناہوں میں سے پہلے گزر چکا جو بعد میں ہے, تاخیر بعد میں والے گناہ پہلے والے گناہ, اور تجھ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے. بہرحال یہ بھی موضوع نہیں ہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. رسول کے لیے کیا چیز ملی؟ سب سے پہلے جو چیز فتح میں آئی وہ خود رسول کے لیے آئی, ٹھیک ہے, کہ رسول کے لیے. اور اس کو جیسے علامہ طباطبائی نے کہا ہے کہ یہ گناہوں کی جو مغفرت کا ظاہراً جا رہا ہے رسول کی طرف نسبت, تو یہ رسول کے نعوذ باللہ وہ گناہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے گناہ ہوتے ہیں, بلکہ رسول کے وہ گناہ جو لوگوں کے نزدیک تھے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جیسے کہ کربلا میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کافی روایات کیا ملتی ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہوئے پائے گئے تھے وہاں پہ؟
امام حسین غلطی پر,
نہیں نہیں, یہ کہتے ہوئے پائے گئے تھے کہ یہ تمہارے باپ علی کی تلوار کا بدلہ ہے. صحیح, یعنی کہ علی کی تلوار نے فلاں, جیسے وہ جو تھے کسی کے رشتہ دار, کسی کے فلاں اجداد, اور ان میں سے اس کے انتقام لینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے لوگ وہاں پہ. تو یعنی امام حسین ان کی نظر میں کیا تھے؟ گناہگار تھے. اور وہ گناہ کیا تھا؟ وہ کیا گناہ تھا؟ کہ یہ اس علی کے فرزند ہیں کہ جنہوں نے حالت کفر میں ان کے آبا و اجداد کو قتل کیا تھا. یہ گناہ تھا امام حسین کا, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ جو گناہ کی نسبت آتی ہے نا, تو ہر جگہ گناہ یہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں. تو یعنی اس میں کہ رسول کے لیے کیا کیا چیز بھی تمہیں فتح مبین دے دی. فتح مبین کی جب آپ بات آئی تو پیورلی رسول سے خطاب ہے لکا. یہ فتح کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے. پھر اسی طریقے سے آپ جو گناہگار تھے لوگوں کی نظر میں, اگلے پچھلے سارے گناہ کلین ہو گئے. اور جو نعمتیں خدا کو تیرے اوپر تمام کرنا تھیں وہ اس نے تمام کر دیں, اور تجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی. یعنی تمام کے تمام معاملات جو رسول کی رسالت اور نبوت اور ہدایت اور ان سب سے متعلق تھے وہ سب کے سب کمپلیٹ ہو گئے. یہ سب سے بڑا بینیفٹ کس کو ملا؟ خود رسول کو, سب سے پہلے حضور. اس کے بعد اس کامیابی کے بینیفیشری کون ہوتے ہیں؟ مینلی مومنین. مومنین کو وہ بینیفٹ کس طریقے سے ملا؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, ٹھیک ہے. مومنین کا اصل بینیفٹ کیا ہے؟ دین کی نصرت کرنے کی بنا پر کہ اللہ نے ان کے قلوب میں سکینہ کو نازل کیا ہے. ان کے قلوب میں انزل السکینہ تھا, یعنی سکون اطمینان والی جو حالت ہے. اور یہ سکون اور اطمینان والی حالت کیسے انسان کو حاصل ہوتی ہے, کیوں حاصل ہوتی ہے؟ سکون اور اطمینان والی حالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ورڈ بہت بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ obviously ہمارا ایم یہی ہونا چاہیے دنیا کی زندگی میں.
اس کو امام حسین کے اس مطلب اس واقعے سے بھی سمجھ سکتا ہے, رزن بقضائی کا و تسلیمن لعمرے. یعنی امام حسین کا وہ جملہ کہ پروردگار میں اس بات پہ راضی ہوں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, یعنی یہ ایک قسم کا اطمینان کا وہ انتہا تھی امام حسین کی, کہ خدا کی بارگاہ میں وہ اپنے آپ کو ہمیشہ حاضر سمجھتے ہیں.
لیکن یہ اطمینان اور سکینہ کس بنا پہ حاصل ہوتا ہے؟
قربت کی وجہ.
ہاں, اس کو تھوڑا سا اور, صحیح ہے, میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر دیں کہ ایک اصطلاح جو اہل معرفت استعمال کرتے ہیں بہت خوبصورت ہے, وہ ٹرم نا اس بات کو سمجھانے کے لیے بہت خوبصورت ہے, کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اپنی زندگی کو مختلف اسباب کی بنا پر گزارتا ہے اور ان سے اٹیچ پاتا اور دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر ہوا نہیں ملے گی تو مر جاؤں گا، پانی نہیں ملے گی تو انتقال ہو جائے گا، کھانا نہیں ملے گا تو زندہ کیسے رہوں گا، جاب اور پیسے نہیں ملیں گے تو کہاں سے لائف ان سون. یعنی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کتنے سارے اسباب سے جڑی ہوئی ہے اور ان پر ریلائی کر رہی ہے، ڈپینڈ کر رہی ہے. جب تک زندگی کی صورتحال ایسی ہے سکینہ ملنے والا نہیں ہے، نو وے، نو پاسبلٹی. سکینہ کب آتا ہے قلوب میں؟ جب انسان فقط خدا کی بنا پر زندہ ہوتا ہے، جس کو عرفا ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، بقا باللہ، جو ایک اصطلاح ہے نا عرفانی، اس میں فنا فی اللہ. فنا فی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمام اسباب خدا میں فنا ہو جائیں. بقا باللہ، تو پھر باقی کیسے رہیں گے؟ اسباب ختم ہو گئے تو باقی کیسے رہیں گے؟ بقا باللہ. ٹھیک ہے، یہ والی چیز ہر ایک کو اتنی ایکسٹریم لیول پہ نہیں ملتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس مقام پر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اسے اس جگہ پہ لے آتا ہے، تب اسے کیا نصیب ہوتی ہے؟ انزل السکینت فی قلوب المؤمنین. یہ وہ مؤمنین ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی مؤمنین مخلصین حضور کے ساتھ 20-22-23 سال کا سفر طے کر کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ان تمام مراحل کو طے کیا ہے، انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے، یعنی بدر میں، احد میں، احزاب میں، جن کے تمام واقعات خود قرآن کریم میں ہیں، کہ جب یعنی جس میں صحیح معنوں میں کتنی جگہوں پر تو خدا نے جان نکال لی تھی مسلمانوں کی، کہ اب کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا ان کو. اور ان تمام مقامات پر جو لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے اس مقام تک پہنچے ہیں، تو دے ڈیزروڈ واٹ؟ سکینتا فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں، تو یعنی کہ ان اے وے دے ارنڈ اٹ، دے ڈیزرو اٹ. تو جب فتح ملی، فتح مبین ملی، تو رسول کے وہ تمام کام اپنے پائے تکمیل تک پہنچے، اور جو مؤمنین مخلصین حضور کے ساتھ قدم بہ قدم انہوں نے اس راہ کو طے کیا، انہیں خدا کی طرف سے کیا ملا؟ سکینہ. ٹھیک ہے، سکینہ آپ سمجھ گئے کیوں ملتی ہے. اور جب انسان اس مقام پر آ جاتا ہے کہ بقا باللہ والی حالت اسے کسی درجے پہ حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو تنگ کر سکتی ہے، پریشان کر سکتی ہے؟ یعنی جی جی نہیں، بات یہ ہے کہ جب وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو وہ ڈوریں کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور اسے ڈاواں ڈول کرتی ہیں، جب وہ سب ختم ہو جائیں، تو پھر انسان ایک پرفیکٹ سکون اور اطمینان کی حالت میں آ جاتا ہے. جی
ہاں جی، تو وہ وہاں سچویشن کچھ ایسی تھی کہ جس میں پرابلم میں پھنس گئے تھے اور پریشانی کا بھی اظہار تھا، اور پھر ایک جوغار والا واقعہ اور ایک سورہ توبہ میں جنگی حنین کا مخل میں ہے،
سکینہ اس میں بھی ہے، وہ جو تالوت والا واقعہ ہے کہ تابوت جو خدا نے بھیجا تھا اس میں تمہارے لیے سکینہ تھی. جی ہاں، یعنی اس میں بھی یہی تھا کہ ان تمام جگہوں پر بھی کہ ظاہری اسباب نے آپ کو پریشان کر دیا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں خدا نے ایک ایسی چیز بھیجی جس کی وجہ سے اسباب کا نیگیٹو امپیکٹ نلیفائی ہو گیا. اور یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سکینہ اصل میں آتی ہی اس بنیاد پر ہے. اب اس کے درجات یقیناً ہیں،
وہ غار میں تو سکینہ اس کے ساتھ ہی خلیفہ اول پہ نازل ہوا تھا.
نہیں نہیں، ان پہ نہیں نازل
ہوا. ہمارے ساتھ
ہی وہ, میں کبھی بتاؤں گا وہ آئے, ان آیتوں کی بھی بڑی اچھی تحلیل ہے.
تو ہے تو ترجمہ یہی ادروائز کہ تمہارے ساتھ
نہیں. آیتیں پہلے غور سے پڑھیں. فانزل اللہ سکینتہ
اس کے اوپر,
نہ کہ ان دونوں کے اوپر. دونوں پہ نہیں آئی تھی سکینہ, رسول کے لیے تھی. تو مومنین کا انعام کیا ہے جو اس رستے کو طے کریں گے اور اس مرحلے تک پہنچیں گے؟ یہ فقط ایک انعام نہیں ہے. جیسے رسول کے لیے ملٹیپل ریوارڈز ہیں, تو مومنین کے لیے بھی ملٹیپل ریوارڈز ہیں. پہلا ہے سکینت فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, اور اس سے ریلیٹڈ بینیفٹ کیا ہے؟ تاکہ خدا ان کے ایمان پر اور ایمان بڑھاتا چلا جائے. کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کا ایمان مسلسل زیادہ ہوتا رہے, ترقی کرتا رہے. وللہ جنود السماوات والارض, ظاہراً یہ جملہ ارریلیونٹ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ وہ مومنین ہیں کہ جن کے ساتھ آسمانوں اور زمین میں موجود خدا کے لشکر جن کے ہیلپر ہیں, جن کے سپورٹر ہیں, جن کے ناصران ہیں, جن کے شافعین ہیں. ٹھیک, یہ مومنین کو یہ چیز مل گئی. لیدخل المؤمنین والمؤمنات, اور پھر ان کے مومنین اور مومنات کے اخروی فائدے کہ جنتوں میں ان کو داخل کرے, خدا ان کی برائیوں کو دور کرے اور بالآخر فوز عظیم تک ان کو پہنچا دے. پھر اس کے بعد اس کا نقصان کس کے لیے ہے؟ منافقین اور مشرکین کے لیے. ان کو عذاب ملے, اور ان کے عذاب تک پہنچنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ الظانین باللہ ظن السوء, کہ یہ ہمیشہ خدا کے بارے میں برے گمان کرتے رہتے ہیں. یہ کبھی بھی خدا اور اس کے رسول کے بارے میں خوشگمان نہیں ہے, یہ مشرکین اور منافقین. اچھا, قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں نا, ان کو آپ فارورڈ اور ریورس دونوں آرڈر میں پڑھ سکتے ہیں. صحیح, یعنی فارورڈ آرڈر کا مطلب کیا ہے؟ کہ منافقین اور مشرکین, مرد اور عورت, وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں. اور ریورس آرڈر کیا ہے؟
نہیں رکھتے,
جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں وہی منافق اور مشرق ہیں, چاہے ظاہراً مسلمان کیوں نہ ہو. صحیح. تو اور اس کا ڈیمونسٹریشن صحیح معنوں میں کب ہوا تھا؟ جو خود قرآن کریم میں آیا, تو میں غزوہ احزاب, جب ہم نے آپ کو بتایا تھا پانچ یا چھ گروہ بنے تھے, اور احد, یہ سب قرآن کریم نے ہم کو بتایا. تو تیسرا اثر کیا ہوا؟ تیسرا اثر کیا ہوا یعنی اسی کامیابی کا؟ پہلا اثر یہ ہوا کہ رسول کا کام پایا تکمیل تک پہنچ گیا. جو نعمتیں خدا کو ازراہ دین اور اسلام پہنچانی تھیں وہ تمام اور کامل ہو گئیں. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس پیغام کی نصرت و حمایت کی, ان کو دنیا اور آخرت میں یہ سب کچھ مل گیا. جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ظاہری یا خفی طور پر, ان کے لیے عذاب اور غضب الہی کا پورا سامان تیار ہو گیا. اچھا, اب یہ سب تو ہو گیا, یہ نتیجے نکل آئے فتح مکہ کے بعد اور انیشیل وکٹری کے بعد. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب اس کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی یہ سب چیزیں جو عطا ہوئی آپ کو, اب اس کو کریں کیا, کیسے لے کے چلیں؟ یہ دو آیتیں اور پھر اس کے بعد جو آخری آیت ہے سورہ فتح کی, وہ ہمیں کافی انلائٹن کرتی ہے اس حوالے سے کہ اب آپ کو اس فتح کو بچانا کیسے ہے. صحیح, کیونکہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں ہمارے روشن رہنا چاہیے کہ دنیا کی جو زندگی ہے, جیسے ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں نا کہ خدا نے یہ نہیں کیا, خدا اگر یہ کر دیتا, ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا, یہ خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے, اس میں میرا اور آپ کا پورا پورا دخل موجود ہے. یہ اس طریقے سے آپریٹ نہیں کرتی ہے کہ جو خدا چاہے یا جو اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی ہمارے یہاں بھی یہ جملے بہت استعمال کیے جاتے ہیں, اللہ خیر کر دے گا, اللہ بہت بادشاہ ہے. یہ لائف اس طریقے سے آپریٹ نہیں کرتی ہے. خدا نے ایک نظام, ایک فریم ورک, ایک قانون, ایک قاعدہ بنا کر اور مجھے عقل, سمجھ, ہوش, وسائل, اسباب کے ساتھ اس میں رکھا ہے. اس میں ہمارا پورا پورا دخل ہے کہ یہ زندگی کیسی بنے یا کیسے اچھے رہے یا کیسے خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی ایون بنی اسرائیل جیسی قوم کو بھی, کہ جو عمل کے اعتبار سے جنہوں نے بہت نالائقی شو کی ہے, لیکن ان کو بھی اچھا خاصی استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑا, تب خدا کی مدد ان کے ساتھ آئی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ یا وہ بیٹھے رہے اور سب کچھ ہو گیا کام؟ ایسا نہیں ہوا نا, کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. یعنی حضور کے ساتھ بھی 23 سال تک مسلمانوں کو مجاہدات, قربانیاں, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس کا مظاہرہ کرنا پڑا, تو فتح مبین ملی ہے. اور جیسے وہ آیت اللہ جوادی عاملی اس بارے میں بہت اچھا ایک جملہ کہتے ہیں کہ جو سورہ مریم کے اندر وہ ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے جب ان کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی, تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ پھر صحرا میں نکل گئی تھیں, بالکل تنہا تھیں, اور ان کو جب تکلیف ہوئی ہے اس کے بعد بھی حزی الی کے بے جزع نخلتے, کہ ان کا جو درد اور تکلیف تھی وہ ان کو کہاں لے آئی؟ سہارے کے لیے کھجور کے درخت کے اسٹمپ تک, کھجور کے درخت تک نہیں, بے جزع نخلتے, صرف ایک اسٹمپ, اس کا کھمبا کھڑا ہوا تھا. اور اس کو بھی کہا جا رہا ہے حزی الی کے, اس کو پکڑ کر اپنی طرف حرکت دو. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس حالت میں بھی خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ اتنا کام کرو, تب جو ہیں وہ پکی ہوئی کھجوریں تمہارے اوپر گریں گی. صحیح. تو اس بات کو سمجھ لینا کہ یہ زندگی ایسی ہے کہ جس میں ہم عام اپنے خالی مزے کرنے کی سوچتے رہیں, اور اس کے بعد کہیں اللہ بادشاہ ہے. اللہ ایسا بادشاہ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ والے اس طریقے سے کسی کے مسائل نہ آج تک حل ہوئے ہیں نہ ہوں گے. ہمارے کردار کی بنا پر, خدا کی ڈیسیشن میکنگ ہماری ڈیسیشن میکنگ کو فالو کرتی ہے. ڈیسیشن میکنگ پہلے آتی ہے نا, اس کے بعد کوشش آتی ہے. وہی, یعنی آپ کی ڈیسیشن میکنگ کا مطلب آپ کا ارادہ. خدا کی ڈیسیشن میکنگ اس کے پیچھے آتی ہے, پہلے نہیں ہے.
اس نے یہ چیز کہاں فٹ آئی, جیسے قرآن نے کہا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا.
وہ تو آپ کے ظاہری چیزیں, یعنی ظاہری سے مراد انفرادی زندگی ہوتی ہے, اجتماعی میں بھی ہوتی ہے, لیکن خدا کا جو اوور آل آپ کی زندگی کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے کیے ہوئے ارادے کی بنا پر ہوتا ہے. وہ تو انڈیویژول اور الگ الگ لوکلائزڈ مقامات پر ہے نا, کہ خدا جب ہمارے ارادوں کو توڑ کر ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے یا ہمیں اس غلط فہمی سے باہر نکالنا چاہتا ہے کہ تم مالک نہیں ہو, وہ تو وہاں پر ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ارادہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اوور آل جو آپ کی لائف ہے وہ اوور آل لائف ہمارے اپنے ارادے کی بنا پر خدا ہم کو بنا کے دیتا ہے. لیکن ارادے کی بنا پر, یہ تمام باتیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تفصیل سے, کہ ارادے کی بنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں چاہوں, بلکہ ارادے کی بنا کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ارادہ ہے اس کے مطابق نظام حقیقت کی سے آپ کو یہ ملے گا. ठीक है, यानी एक इंसान है अगर दुनिया चाहता है तो उसको क्या मिलेगा अल्टीमेटली, दुनिया जाहिरन थोड़े अरसे के लिए मिलेगी लेकिन अल्टीमेट जहन्नम है। ठीक है, ये सब बता दिया है कि ये इरादा करोगे तो यहां पहुंचोगे, ये इरादा करोगे तो यहां पहुंचोगे। तो अब हम क्या करें, इस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए क्या करें। ये हो गया, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबशरम व नजीरा। अब ये बिल्कुल उसके अगली आयतें, बेशक हमने आपको भेजा, क्या बना के भेजा, शाहिद मुबशर और नजीर। और रसूल खुदा को कुरान करीम ने कितने तौर से पहचानवाया है, बुनियादी तौर से पांच, उसमें दो और भी शामिल होते हैं जो सूरह अहज़ाब में, दाईयन इलल्लाह बिइज़्निही और सिराजम मुनीरा। यहां पर तीन का जिक्र है, गवाह तुम्हारे ऊपर गवाह है, रसूल दीन पर गवाह है, मोमिनीन को बशारत देने वाले हैं, और जो गलत रास्ते पर चले उसको इंतजार करने वाले हैं, वार्निंग देने वाले हैं कि देखो इसमें तुम ये नुकसान उठाओगे। लतुमनु बिल्लाही, अब बात का रुख किससे हुआ, पहले इन्ना अरसलना का मुखातिब कौन है, रसूल है, उसके फौरन बाद अब बात का रुख किसकी तरफ हो गया, लतुमनु बिल्लाही यानि तुम लोग मोमिनीन जो रसूल को मानते हो, किस लिए हमने रसूल को शाहिद और मुबशर और नजीर बना के भेजा है, लतुमनु बिल्लाही ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरू हो व तुवक्किरू हो व तुसब्बिहू हो बुकरतम व असीला, ताकि तुम उसकी नुसरत करो, उसकी मदद करो, व तुवक्किरू हो और उसको इज्जत व वक़ार अता करो, और तुसब्बिहू हो बुकरतम व असीला। इन तीन जगहों पर थोड़ा सा एक तफसीर में इख्तलाफ आता है कि ये जो हो है जमीर है ये किसकी तरफ पलट रही है, लेकिन आखिरी जो जुमला है तुसब्बिहू हो ये रसूल की तरफ नहीं जा सकता कि और तुम तस्बीह करो, तो पिछले दो जो है क्या जमीर जो है वो बदल गई है, या ये तमाम की तमाम जो है ये सब खुदा की तरफ जा रही है कि रसूल के, यानी रसूल के नस्बत से, कि जब कहा जा रहा है कि तुम उसको सपोर्ट करो, उसकी नुसरत करो, तो यानी हकीकतन खुदा की नुसरत करो, तुम उसके तवक्किरू यानी उसको बाइज्जत बनाओ, तो यानी खुदा और उसके पैगाम और दीन को बाइज्जत बनाओ। इन दो आयतों में जो है ना इस बात का खुलासा मौजूद है, बताएं क्या क्या खुलासा है, क्या करना चाहिए हमें। इन दो आयतों में फिर पढ़ दूं, इन्ना अरसलना का बेशक हमने तुम्हें भेजा, शाहिदम व मुबशरम व नजीरा, शाहिद बनाकर, शाहिद यानी गवाह, मुबशर, मुबशर यानी बशारत देने वाला, नजीरा यानी इंतजार करने वाला और डर सुनाने वाला। क्यों क्यों भेजा, ले तो मेनू ताकि तुम लोग ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। तो सबसे पहला काम हमारे लिए क्या है, ईमान। ईमान किसको कहेंगे, ईमान किसको कहेंगे, अगर पिछले तीन लफ्जों की बुनियाद पर बात करें ईमान किसको कहेंगे,
जिस पे वो शाहिद,
जिसकी रसूल ने शहादत दी आप उस पर गवाह बने, जिसकी रसूल ने बशारत दी उस राह को तय करें, जिससे रसूल ने इंतजार किया उस राह से बचें। ठीक, ये तीन मामलात पूरे होंगे तो आप किस जगह पे आएंगे, लतुमनु बिल्लाह व रसूलही की शर्त को, रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। उसके बाद क्या करें, तुअज़्ज़िरू हो, उसको सपोर्ट करें, यानी जब दीन को जरूरत पड़े नुसरत की, सपोर्ट की, तो आप फिर वहां पर खड़े हुए नजर आए, वो जगह फिर खाली ना हो जाए, भाई आप उसको सपोर्ट करें। वह तवक्किरू हो, तवक्किरू का मतलब क्या है कि इज्जत देना यानी वकार अता करना, इज्जत देना यानी व्हाट, यानी कि आपके माशरे में रसूल और खुदा सबसे ज्यादा बाइज्जत हो। जाहिरी तौर पर तो ये चीजें हैं मुसलमान माशरे में, लेकिन अमली तौर पे नहीं है, ठीक है। यानी जैसे कि मिसाल के तौर पर रसूल फरमाते हैं मन गश्शा फलैसा मिन्ना, के जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। तो अब अगर खुल्लम खुल्ला झूठ हो, मिलावट हो, फरेब हो, धोखा हो, तो अमलन क्या रसूल को इज्जत और वकार मिल रही है उस माशरे में? इन्हें जबानी तौर पर तो है कि भाई अगर किसी ने रसूल के बारे में एक बुरा जुमला कह दिया तो आप मारने पहुंच गए उसको, ठीक है चलें, वो बात अपनी जगह है। लेकिन रसूल अगर कह रहे हैं कि इन चीजों से मुझे मोहब्बत है, मैं सच से मोहब्बत करता हूं, और एक और आपने शायद वो सुना हो कि कई जगहों पर यानी कुछ रिवायतें ऐसी हैं कि जिसमें मासूमीन ने कई जगह पर बयान किया है कि मैं क्या क्या चीजों को महबूब रखता हूं, इस किस्म की रिवायतें सुनी आपने? रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं इस दुनिया से तीन चीजों को महबूब रखता हूं,
बच्चों के मिट्टी में खेलना, ये था ना?
नहीं नहीं, औरत खुशबू व कुर्रतु ऐनी अफ़लात, यानी कि औरत खुशबू और मेरी आंखों की ठंडक नमाज। मैं इस दुनिया से तीन चीजों को महबूब रखता हूं, और उसकी एक बहुत बड़ी और बुनियादी वजह क्या थी, यानी जैसे औरत का नाम लेने की वजह क्या थी कि उस माशरे में आपको पता ही है कि औरत का क्या हाल हशर था। तो आपने कहा मैं महबूब, यानी कि अब अगर कोई रसूल को महबूब रखता है तो वो कम अज कम ये वाला काम नहीं करेगा, ज्यादती नहीं करेगा, रसूल की खातिर ख्याल करेगा। और बल्कि ये जुमले जो हैं ये आपके बिल्कुल वसीयत यानी कि इंतकाल से कुछ अरसे पहले के जुमले हैं कि मैं तुमको वसीयत करता हूं उनके बारे में कि जो तुम्हारे, जिनके तुम्हारे दाहिने हाथ मालिक हैं, यानी तुम्हारी औरतें और तुम्हारे गुलाम, कि उनके साथ नरमी और मेहरबानी का बर्ताव करना, ठीक। यानी इसका मतलब क्या है कि रसूल किस बात से मोहब्बत करते हैं कि जो तुम्हारे मातहत हो, जो तुम्हारे हाथों में हो, उनके साथ मोहब्बत और मेहरबानी का बर्ताव करो। ये सब चीजें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मुझे इस दुनिया में क्या महबूब है? गर्मियों के रोजे, शायद ये है उसमें, और फिर ये कि तलवार से अल्लाह की राह में जिहाद करना। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इन चीजों को महबूब रखता हूं, ठीक। तो तवक्कु रूह का मतलब, और रसूल को और आले रसूल को इज्जत देने का मतलब क्या है, खास तौर से कि जिन चीजों को उन्होंने वैल्यूएबल समझा, जिन चीजों को काबिले कदर जाना, आप उन चीजों को एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज अपने माशरे में नस्ब करें और साबित करें, ठीक। यह है तवक्कु, वो तो अपनी जगह पर है, उससे इख्तलाफ नहीं है कि आप इस बात पर जज्बाती हो जाएं और मतलब बहुत इमोशनल उनका मुजाहरा करें अपने रिएक्शंस का कि रसूल के बारे में कोई बेहतरामी ना हो, लेकिन असल चीज जो है वो ये है वह तो सब्बहू हो और तस्बीह करो अल्लाह की बुकरतम व असीला इन द वेरी अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग और शाम की, यानी कि जब दिन चढ़े और जब दिन ढले उस वक्त खुदा की تسبیح کرو یعنی خدا کو یاد رکھو. ٹھیک, بات واضح ہو رہی ہے کہ کیا کرنا ہے؟ تو آپ کو اگر اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو بچانا ہے تو آپ کو ان جگہوں پر آ کر دھیان کرنا پڑے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ جو کچھ بھی نعمتیں اجتماعی طور پر ہم کو ملی ہوئی ہیں اس کا کام ختم ہو جائے گا, وہ تمام کی تمام چیزیں برباد ہو جائیں گی. ٹھیک, واضح ہو رہی ہے بات. اور آخری جو آیت ہے اس پر ہم پہلے کئی دفعہ ذکر کر بھی چکے ہیں, بس میں قرأت کر دیتا ہوں اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد الرسول اللہ, یہ ان چار جگہوں میں سے ایک ہے کہ جہاں پر حضور کا نام آیا ہے. محمد الرسول اللہ, والذین معہ, جو لوگ ان کی معیت میں ان کے ساتھ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جو حقیقتاً رسول کے ساتھ ہیں یعنی ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, ان کے زور بازو ہیں اس دنیا میں. ان کا کردار کیا ہے؟ اشداء علی الکفار, کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے اسلامی معاشرے کو بچا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کفار کو اس میں پینیٹریٹ ہونے سے نہ روکیں. جو بات ابھی ہم نے ولایت والی کی تھی, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب میں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھی مثال لی تھی کہ وہ اندر آ جائیں, گھس جائیں, اور وہ جو ہیں پھر آپ کو آپ کی حالت میں. اور یعنی کفار کا مین انٹینٹ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ وہ بھی ہیں لیکن مین انٹینٹ ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا مین انٹینٹ وہی ہوتا ہے جو ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا نا, توقیرو سے ریلیٹ ہوتا ہے, کہ آپ کی نظروں میں رسول اور خدائی اقدار باوقار نہ رہیں. یہ ہے مین انٹینٹ ان کا. اور وہ اقدار جو ہے نا, ان کی جگہ ان کی پھیلائی ہوئی باتیں زیادہ آنریبل بن جائیں. ٹھیک ہے, وہ جو بات آپ کے سامنے پیش کریں, وہ جو چیز آپ کے سامنے رکھیں, وہ آپ کے لیے زیادہ باوقار اور آنریبل بن جائے. باقی جو اللہ اور اس کے رسول آپ کے سامنے رکھیں نا, وہ چیز کم سے کم تر ہوتی چلی جائے. اور آپ اپنی زبانی کلامی تقریریں خطاب مجلس سب میں تو اس کا ذکر کریں, لیکن اس کے بعد آپ کی عملی زندگی میں اس کا کوئی نام و نشان نہ پایا جائے. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ میں اکثر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ شیطان ہمیشہ برائی اور بدکاری کے ذریعے بہکاتا ہے. نہیں, شیطان نے جب حضرت آدم اور بی بی حوا کو بہکایا تھا تو ان چیزوں کا نام لے کے بہکایا تھا جو ان کے لیے بڑی نیئر اور ڈیئر تھیں, محبوب تھی ان کے سامنے. تم فرشتے ہو جاؤ گے, تم ہمیشہ رہنے والی مخلوق بن جاؤ گے, یہ کہہ کے بہکایا تھا. شیطان ہمیشہ آپ کے پاس اس رستے سے آتا ہے جو آپ کو محبوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ برائی لے کر کسی کو بہکاتا ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور اسی بنا پر جو ہے ہمارا امتحان اور ہمارے اپنے نفس پر واچفل رہنے کے تقاضے نا بہت بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ ہم ان جگہوں پہ بڑے کیئرلیس ہو جاتے ہیں. جو چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں اب وہاں پر ہم تقریباً درک ہی نہیں کر پاتے کہ کب کون سا انجیکشن شیطان کے اس میں لگ گیا. اسی طریقے سے یہ بات بھی اپنے دماغ سے نکال دیں کہ کفار آپ کو کافر بنانا چاہتے ہیں. دیٹ از ان موسٹ آف دا کیسز ناٹ ٹرو. وہ آپ کو کافر نہیں بنانا چاہتے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن ویلیوز کو وہ پسند کرتے ہیں آپ کی نظر میں بھی وہی ویلیوز باوقار ہو جائیں. ہاں, وہ باوقار ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہ توقع روح ہو جو خدا کہہ رہا ہے رسول کے بارے میں, وہ والی حالت ختم ہو جائے کہ جس چیز کو رسول بیان کر رہے ہیں کہ باقی سب چلتا رہے, انہیں کوئی فکر نہیں ہے. آپ صبح شام تسبیح پڑھتے رہیں اور رسول کا نام لیتے رہیں اور امام کا نام لیتے رہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, اس کفر و شرک والے کو پتا ہے یہ بات. یعنی اتنی عقل, جو بہت حیرانی کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس پتہ نہیں کیوں نہیں ہے, کہ ہم ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو لائف میں میٹر کرتی ہیں. ابھی تک ہم اسی بات کا فیصلہ نہیں کر پائے. ہم انہی چیزوں میں خوش ہیں کہ جناب ہم سڑک پہ نکل آئے, ہم نے 50,000 کا مجمع جمع کر لیا, اس کے بعد ہم نے اتنے نعرے لگا لیے, اور پھر اس کے بعد اپنے ہی کسی بھائی کی دکان توڑ پھوڑ دی, اپنے ہی شہر میں کوئی بینک لوٹ لیا, اور بس وی ہیو ڈن اے گریٹ جاب, وی گریٹ سروس ٹو اسلام. اب تک اس مسلمان امت کو اس بات کی بھی تمیز نہیں آئی ہے کہ زندگی میں کیا چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ لوگ جو کفر و شرک کے نمائندے ہیں, یہ اس بات کو ہم سے کہیں زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں یہ بات پتا ہے کہ زندگی میں حقیقتاً کیا چیز میٹر کرتی ہے, علم اور عقل اور ہنر. جس کے پاس یہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کا ہاتھ زبر رہتا ہے. ٹھیک ہے, کوانٹیٹی, نمبرز, ہرڈ, مجمع, ان سب سے آپ کبھی اوپر نہیں آتے. وہ صرف ایک وقتی طور پر ایک ابال اور ایک شور شرابہ اور اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے, لیکن جب بھی کسی قوم کو اوپر آنا ہے یا اوپر آتی ہے, وہ علم, عقل اور ہنر کی بنیاد پہ آتی ہے. لیکن ابھی تک ہم کو یہ ساری باتیں ہی نہیں سمجھ میں آئی ہیں. اب تک صدیاں گزر گئی ہیں اور اب تک ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک, تو کفار کے درمیان کفار کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے وہ ایک دیوار کی مانند ہوتے ہیں, اور روکنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی ویلیوز مسلمان معاشرے میں آ کر وقار پیدا نہ کرنے پائیں. صحیح, اب آپ کو یہ ان آیتوں کو ملا کے پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا نے ہمیں کیا نسخہ بتایا ہے, ہاؤ ٹو سروائیو, ہاؤ ٹو پراسپر ایز این اسلامک سوسائٹی. اس کے بعد کیا ہے, رحما او بینہم, اور آپس میں بہت رحیم ہیں. اچھا, رحیم کے میننگ جو ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں بہت کمپیشنیٹ ہیں. اس کا مطلب ان فیکٹ کیا بنے گا, کہ ایک دوسرے کے مسائل کو توجہ کے ساتھ حل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اپنے اسلامی معاشرے میں کہ اگر کہیں پر, کیونکہ دیکھیں آپ کے لوگ ٹوٹتے کب ہیں, آپ بتائیں ہم سب لوگ کس کی مثال ہے, جب آپ کی اپنے معاشرے میں ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی تبھی بھاگتے ہیں نا لوگ وہاں سے. کیا یہی مسئلہ ہوتا ہے نا اصل میں, یعنی جو رحمت والا جو عنصر ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے نا. بتائیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ پھر کہتے ہیں بھائی چھوڑو اس مسلمان معاشرے کو, اب کیا کریں, اب یہاں پر ہماری نماز بھی ہے, ہماری مسجد بھی ہے, ہماری مجلس بھی ہے, ہمارے رشتہ دار بھی ہیں, پھر بھی چلو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آ گئے نا. کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ وہ معاشرہ ان تقاضائے رحمت کو پورا نہیں کر رہا تھا. یعنی جو ضروریات تھیں کسی بھی طریقے سے جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ملنی چاہیے, وہ ہمیں نہیں مل پا رہی تھی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا گہرا نقطہ پوشیدہ ہے, کہ وہ لوگ جو حقیقتاً معاشرے کے کسٹوڈینز ہیں, ذمہ دار ہیں, انہیں کن دو جگہوں پہ بہت مضبوط ہونا ہے. کفار اپنی ویلیوز کو لے کے پینیٹریٹ نہ کر پائیں, اور آپ کی اپنی حدوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے نا اپنی ضروریات سے محروم نہ ہو جائیں. ورنہ آپ کے جو معاشرے کے تانے بانے ہیں پھر وہ بکھرنے شروع ہو جائیں گے. تو قرآن نے دی گائیڈنس یا نہیں دی؟ कि तुम कैसे सस्टेन करोगे, अब हमने ये सब तो तुम्हें दे दिया है, कामयाबी दे दी है। और वही बात सूरह हशर में भी हर जगह खुदा की अप्रोच किया है, पहली मंजिल पर हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम्हारा मसला हल कर देंगे, उसके बाद तुम्हें करना है, उसको संभालना तुम्हें, आगे तुम्हें लेके चलना है। तो वो लोग जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह के साथ हैं, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, माहू अशद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम। और फिर उसके बाद वो जाती तौर पर कैसे लोग हैं, तराहुम रुकअन सुज्जदन। अब ये रुकअन और सुज्जदन क्या बता रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा रुकू और सजदा करने वाले, तुम उनको देखोगे कसरत रुकू और सजदा की हालत में। यबतगूना फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, और तलाश कर रहे होंगे अल्लाह का फजल और उसकी रिजवान। मुझे इसमें याद आता है एक बड़ा अच्छा है, वो एक दफा सफर ईरान में, वो एक ट्रेन में, जब मैं बस ट्रेन में अक्सर गुफ्तगू कर रहा होता था लोगों से, तो एक खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक सिपाह के एक बंदे से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा रहा। और उसमें जैसे कुरान करीम की आयतें और उस पर तो कुछ आयतों के जिक्र हुआ, ये जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सूरह आले इमरान की आयत है कि जिसमें यह है कि हमने इन्हें मोमिनीन को जन्नत दी और वो मुख्तलिफ चीज़ें, और ऐसे ही सूरह तौबा में है कि उसके बाद वो है कि हमने उनको जन्नत और रिजवान इलाही। तो जैसे मैंने उस आयत का जिक्र किया ना, तो उसने एक जुमला कहा, ई क्लास दीगर अस्त, ये दो एक क्लास नहीं है। यानी वो मोमिनीन जो फकत जन्नत के पीछे हैं और वो मोमिनीन जो रिजवान इलाही के पीछे हैं, क्लास दीगर अस्त। सही, तो ये जो मोमिनीन हैं जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह के साथ हैं, ये कौन है, फकत फजल इलाही के तलाश करने वाले नहीं है, रिजवान इलाही के तलाश करने वाले हैं, यानी अल्लाह की रजा को ढूंढने वाले हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, और उनकी अलामतों को तुम उनके चेहरों पर देखोगे उनके सजदों के आसार से। और ये वो लोग हैं कि जिनकी मिसल तौरात में भी बयान की गई है, ये वो लोग हैं जिनकी मिसालें इंजील में भी मौजूद हैं। यानी ऐसे लोग थोड़े थोड़े थोड़े, जो मैं बात पिछली दफा कर रहा था ना, कि यही थोड़े से लोग होते हैं कि जिनकी बिना पर पूरी कौम पर खुदा का फजल और रहमत आती है, वरना अक्सरियत की जो हालत है ना, वो फकत डुबोने वाली है उनके जो काम और किरदार हैं। तो बहरहाल यानी यहां पर अगली दफा हम थोड़ा सा फिर सूरह हुजरात का भी जिक्र करेंगे कि अखलाक इज्तमाई का जिक्र जो वहां पर आया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आपको काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा इंशाल्लाह, कि हाउ टू सस्टेन एन इस्लामिक सोसाइटी। कि अगर आपको, यानी पहला मरहला तो ये है कि हाउ टू एस्टेब्लिश एन इस्लामिक सोसाइटी, एक इस्लामिक माहौल और निजाम को कायम कैसे करें, और दूसरा यह है कि उसको कायम करने के बाद उसको बाकी और बरकरार कैसे रखें। तो उसमें जहां पर उन तमाम चीजों का भी रोल आता है जो हमने पहले बताया, अमर बिल मारूफ नहीं अज़ मुनकर, तफरके से परहेज, लेकिन उसके साथ साथ ये तमाम चीजें जो सूरह फत में बयान हुई हैं कि आपको अल्लाह और रसूल पर ईमान किस तरीके से लाना है। वैसे एक मुझे सही सही बात बताएंगे, अभी तक हमें या आपको इंडिविजुअली इस बारे में कितना ट्रेन किया गया है या बताया गया है कि ईमान कैसे लाना है, ये ट्रेनिंग है हमारे पास, या हमने अपने आप को शुरू से ही अज्यूम कर लिया होता है कि हम मोमिन है। ईमान कैसे लाना है, ये बजात खुद एक बहुत अहम मरहला है। ان شاء الله. اللهم صل على محمد.